بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندے خدا ہیں، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا، اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر نشر کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل سیٹ پر بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے پروگراموں کی آرکائیو، تازہ ترین خبریں، سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام، من جملہ فلمیں، ڈرامے، سیاسی تبصرے اور دستاویزی فلم ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ حسب معمول حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور اگر علاقے سے کوئی اہم خبر ہمیں موصول ہوئی تو ہم آپ کی خدمت میں وہ رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام امیر۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنے رات کی نشریات کا اختتام کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے، پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے نئے مراسلے میں بیت المقدس، شیخ جراح اور غزہ نیز مسجد الاقصیٰ پر غاصب صہیونیوں کی جارحیت کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ فلسطین کے استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بستیوں پر میزائلیں حملے کیے ہیں۔ حکومت ایران نے دنیا بھر کی اقوام اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اور شرمناک اقدامات کے مقابلے میں متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے صہیونی جرائم کی مذمت کے لیے عالمی برادری میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے ترکی کا دورہ کیا ہے۔ اور ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹر اور گجرات میں تاؤتے طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس میں اب تک دوسروں افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے نئے اور تازہ خط میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم اور مسلمانوں کے مقدس مقامات نیز بیت المقدس، شیخ جراح اور غزہ پر غاصب صہیونیوں کی وحشیانہ جارحیت کے پیش نظر تمام فلسطینی گروہوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غاصب صہیونیوں کے جرائم روکنے کی کوشش اور ان جرائم کا بھرپور مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی صہیونیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ صہیونیوں کے جرم کے مقابلے میں فلسطینی قوم اور تحریک استقامت کی جانب سے خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی اور ہر طرح کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے سرزمین فلسطین اور فلسطینی قوم کے خلاف بربریت کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں جرائم پیشہ صہیونی حکام کے بیانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قوم اور فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے جواب دیا جانا ضروری تھا، اور یہ جواب دیا جانا فلسطینی قوم کا اپنے دفاع کے دائرے میں قانونی حق ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ جرائم پیشہ صہیونی دشمن کی جانب سے فلسطین کے نہتے عوام کے خلاف ہر طرح کے ممنوع ہتھیاروں کا دن رات استعمال کیا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں جملہ بیت المقدس، شیخ جراح اور غزہ سمیت تمام علاقوں میں ہر قسم کے وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے رہبر انقلاب اسلامی کے نام اپنے مراسلے میں کہا تھا کہ تحریک حماس ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کے ذریعے مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس اور مختلف علاقوں میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے جانے کے خطرناک نتائج کے بابت تل ابیب انتظامیہ کو خبردار کرتی ہے اور وہ غاصب صہیونیوں کے ان جرائم اور مظالم کے مقابلے میں ٹھوس موقف اختیار نیز فوری اقدام کی خام ہے۔ اس درمیان فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے نائب سربراہ نے غزہ میں کہا ہے کہ فلسطین کی استقامتی تحریک غاصب صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں بھرپور دفاع کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ فلسطین کی استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں اسکلان اور صدی روت صہیونی بستیوں پر میزائلی حملے کیے ہیں۔ اس درمیان صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں اب تک 212 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی بستیوں اسکلان صدی روت پر دسیوں میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کی فوجی بازو سیادت القدس نے بھی اسکلان میں صہیونی بستیوں کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اسلامی استقامتی محاذ نے پیر کے دن صہیونی بستیوں پر 190 راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے اس سے قبل زور دے کر کہا تھا کہ استقامتی محاذ صہیونی حکومت کے حملوں کا براہ راست جواب دیں گے اور صہیونی فوج کے حملوں کا جواب دینے میں ذرا برابر دریغ نہیں کریں گے۔ صہیونی حکومت نے حالیہ دنوں میں بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ پٹی میں سنگین جرائم انجام دیے ہیں۔ غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں جو گزشتہ ہفتے پیر سے شروع ہوئی ہے اور اب بھی جاری ہے، کم سے کم 220 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 60 بچے اور زخمیوں کی تعداد 5,600 سے زیادہ ہے۔ حماس کے میزائلوں کے خوف سے تل ابیب میں بسائے گئے صہیونی وہاں سے غرب اردن کی جانب فرار کر رہے ہیں۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں بسائے گئے صہیونی استقامتی تحریک حماس کے حملوں کے خوف کے مارے وہاں سے گروہ در گروہ غرب اردن کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے بیت حورون، جفعات الضعیف اور دیگر صہیونی بستیوں میں کرائے کے مکانات لے رکھے ہیں۔ صہیونیوں نے حماس کے میزائلوں کے خوف سے حملے کے چند روز پہلے سے ہی تل ابیب سے فرار کرنا شروع کر دیا تھا اور اس وقت پورے غزہ پر خوف و ہراس چھایا ہوا ہے۔ قسام بریگیڈ نے تل ابیب کو دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ میں رہائشی علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو تل ابیب پر بھی میزائل برسائے جائیں گے۔ قسام بریگیڈ نے اب تک صدی روت کالونی پر سینکڑوں میزائل فائر کیے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس نے بھی اسکلان صہیونی کالونی کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حکومت ایران نے دنیا بھر کی اقوام اور متعلقہ بین الاقوامی اداروں سے صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اور شرمناک اقدامات کے مقابلے میں متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت ایران کے ترجمان علی ربیع کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف کھلم کھلا جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور یہ سلسلہ اب انتہائی شرمناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایران فلسطینیوں کے خلاف منظم جرائم کی مذمت کرتی ہے اور دنیا بھر کے عوام اور عالمی اداروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے نسل پرستانہ اور شرمناک اقدامات کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ حکومت ایران کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ حکومت قانون شکنی اور غنڈہ گردی کی تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ روس نے غزہ پٹی کے غیر قانونی غیر فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے روس نے غزہ پٹی کی غیر فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سرگئی لاوروف نے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم غزہ پٹی میں رہائشی عمارتوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمہ طور پر فلسطین میں غیر فوجی تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر فلسطینی اور صہیونیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کے مقدمات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات انجام دینے کے لیے روس کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ برکس کے نمائندوں نے بھی صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان تشدد بند ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے صہیونی جرائم کی مذمت کے لیے عالمی برادری میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے ترکی کا دورہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی منگل کی صبح وزیر اعظم عمران خان کے خاص حکم پر ترکی پہنچے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات اور غزہ پٹی کے تازہ ترین حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور پھر سوڈان، فلسطین اور ترکی کے وزراء خارجہ کے ہمراہ نیو یارک کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان کی جانب سے فلسطین کاز کی حمایت پر تاکید کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف سیاسی شخصیات سے ملاقات اور پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے، اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت پر مبنی پاکستان کے واضح موقف کو بیان کریں گے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے 200 سے زائد اراکین نے ایک بیان جاری کر کے تہران کے خلاف تمام پابندیوں کے بیک وقت خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے 200 سے زائد اراکین نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ ایران تمام پابندیوں کے خاتمے اور عملی طور پر اس پر یقین ہو جانے کے بعد ہی اپنی جوہری وعدوں پر دوبارہ عمل کرنا شروع کرے گا، اور یہ ایران کا دو ٹوک موقف اور بنیادی شرط ہے کہ جس کا بارہا اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران اور ایٹمی معاہدے کے کسی بھی فریق ملک کے درمیان گفتگو کے کسی بھی قسم کے نتیجے کو اسی صورت میں قبول کیا جائے گا جب اس گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں ایرانی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اور وہ گفتگو ایرانی عوام کے اقتصاد اور معیشت کے مفاد میں ہو۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ایران کی پارلیمنٹ کسی بھی ایسی تقسیم کو قبول نہیں کرے گی کہ جس کی بنیاد پر بعض پابندیاں ختم اور بعض کو باقی رکھ کر ایرانی عوام پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوشش جاری رکھی جائے، یا ان پابندیوں کے ذریعے ایرانی عوام کے اقتصاد کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایران کے اراکین پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر پابندیوں کا 100% خاتمہ نہیں کیا گیا تو کسی بھی پابندی کو ختم نہیں سمجھا جائے گا۔ اس بیان میں آیا کہ ایران کی مجلس شورائے اسلامی ایرانی عوام کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنے وضع کردہ قانون پر نگرانی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے خاص اہتمام کیا اس لیے کہ یہ ایرانی عوام کے مفادات سے متعلق قدم ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹر اور گجرات میں تاؤتے طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس میں اب تک دسیوں افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ تاؤتے طوفان نے پیر کو مہاراشٹر اور ممبئی میں خوف و وحشت اور تباہی پھیلانے کے بعد منگل کو گجرات کے ساحلوں سے یہ طوفان ٹکرایا، جس کے نتیجے میں گجرات میں شدید بارشیں شروع ہو گئیں۔ پیر کو ممبئی میں 21 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا تھا، اور اس درمیان بمبئی ہائی وے کے پاس ایک جہاز بھی ڈوب گیا جس میں 200 سے زائد افراد سوار تھے۔ بتایا گیا کہ ریسکیو ٹیموں نے اب تک 170 سے زائد افراد کو بچا لیا، جبکہ باقی کی تلاش جاری ہے۔ ممبئی میں شدید بارش کے باعث 12 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ریاست گجرات میں تاؤتے طوفان کے باعث اب تک کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر اور گجرات میں بے شمار مکانات اور درخت زمین بوس ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر اور گجرات میں بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تاؤتے طوفان کی رفتار 175 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ بر گویا میری منزل تھی راہ بر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا ایک عالم تھا شیدائی ایک عالم تھا ان کا شیدائی
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر جس کے بعد آج کے دن کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچیں گے البتہ ہم اپنی نشریات کا اختتام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی دعا سے کریں گے
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین کرام خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے, یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے, اس کی شرح کو دیکھے, تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا. اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے, اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے. فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے, جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے, کچھ نے اس کو مثلا 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ, کچھ نے 10 میں, کچھ نے 12 نے الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے, جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں, اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے. اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے, بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے, اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے. اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں. لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو. یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے, تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے, اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا, اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لا محدود ہے، لا متناہی ہے، حد بندی نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے، اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، سب محدود ہیں، اور کوئی بھی محدود لا محدود کو نہیں پہچان سکتا۔ کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے۔ کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے۔ حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا۔ لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کو کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں۔ لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں، فکری ہیں، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولائے کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا۔ لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولائے کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے۔ ایک عجیب بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولائے کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے وجود میں جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولائے کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولائے کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے، کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محض مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محض مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے۔ تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے۔ یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے. بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال, ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے, ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں, آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ زوج رسول ہیں, آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں, تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے, اور خود مولا کائنات نے اس بات کا اعلان کیا, کہا کہ لا یحمل ھذا العلم الا اہل الصبر والبصر, کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے, وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولا کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا, اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ, میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی من عن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں, کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور پچیس سال تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا, وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینے کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینے کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا, تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا, خلیفہ سوم کا قتل ہوا, تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا, اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے, لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں, دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں, یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے, بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا, اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں, کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو, لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا، اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا، جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں۔ میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا و یہ واقعہ پیش ہو گیا، تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا۔ میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا، یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں، جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں گواہ لا سکتا ہوں۔ تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق۔ تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وَإِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلْ وَإِنْ طَالَ السُّرَى۔ حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے، ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا، تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے، یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے۔ مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت، وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی۔ تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا۔ اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا۔ اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے، یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں۔ مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے۔ سرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں، میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا، یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعا ایک بحر زخار ہے علم کا کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو۔ واقعا علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے۔ خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الیہ طیر، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا، یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں۔ ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں۔ ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے، آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں، اس کے سامنے زانو ادب طے کریں، اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.